نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تعزیت کی خط کی ایک کاپی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا وفات پا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیتی خط لکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے آپ کے ہی ہاتھوں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاصلے پر تھے، آپ تعزیت کے لیے خود نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے ایک خط بھیجا۔ خط کس طرح لکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے۔ ہمارے ہاں خط کیسے لکھتے ہیں؟ ڈیئر فلان۔ اب یہ نہیں پتا چلتا بعض اوقات کہ کس کا خط ہے، تو ہمیشہ خط لکھتے ہوئے مسنون طریقہ کیا ہے؟ شروع میں اپنا نام لکھیے، اس کی طرف سے اس کے نام۔ مثلا آپ کہتے ہیں او میں نے غلطی سے کسی کا خط پڑھ لیا اور مجھے پتا نہیں تھا کس کا تھا، کیونکہ پوری طرح نام ہی نہیں لکھا ہوتا۔ پیاری بہن السلام علیکم، اب بہن سے مراد کون سی بہن؟ کوئی بھی بہن۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اتنی حکمت اور اتنی سمجھداری ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے، تم پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم۔ میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو۔ اما بعد، اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے، ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ اجر عظیم سے نوازے، تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو اگر بشرطے کے اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو، یعنی اگر صبر کرو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت انعام اور ہدایت ہو، بس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے ورنہ تم پچھتاؤ گے، اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے، اور جو حادثہ واقعہ ہوا ہے اسے تو ہونا ہی تھا۔ والسلام۔ کیا زبردست الفاظ ہیں، پوری حقیقت کھول دی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جب تک ہیں شکر کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب چلی جائیں تو صبر کرو۔ یاد رکھو بے قراری اور غم کے اظہار سے وہ سب کچھ لوٹایا نہیں جا سکتا جو ہو چکا، یعنی کتنا ایک بے باکی بھی ہے اس میں، جرات سے بات اور حق پہنچانے کا انداز بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے اور اجر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ تعزیت کے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ کچھ احادیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ یا دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ آزمائش یہ بھی اللہ کی محبت ہی کا ایک حصہ ہے۔ بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے، یعنی جان کنی کا عالم ہے، اس لیے آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ ظاہر بیٹی ہے، باپ کو یاد کر رہی ہے، اس کا اپنا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، کیسی سچویشن ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو، کوئی ایسا کام ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اچھا پیغام بھیجا، اس پیغام کے شروع میں سلام بھیجا. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے جو تعزیت کے الفاظ بولے وہ بہت اچھے اور عمدہ ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے. یعنی اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز جا رہی ہے تو ہم ناراض نہ ہوں، یہ دراصل تھی ہی اس کی جو اس نے واپس لے لی. اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا ہر شخص کی زندگی کو کہ کون کتنا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے گا. لہذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو. یعنی جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ گئی، وہ واپس نہیں جا سکتی، اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے ذریعے اجر حاصل کرنا ہے. اور اگر ایسے موقع پر انسان صبر نہیں کرتا تو نہ تو وہ چیز واپس آتی ہے اور نہ ہی کسی اجر کا انسان مستحق ہوتا ہے. اسی طرح یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تمہیں اجر عظیم دے، تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے. یعنی آپ ایک چھوٹا سا خط لکھ کے اس میں یہ دعا لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس مشکل پر اجر عظیم عطا کرے، تمہیں بہت اچھی تسلی دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو بندے کے دل کو سہارا دے سکتا ہے، کیونکہ بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں، انسان جتنا بھی چاہے خود اپنے دل پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور تمہاری اس میت کو بخش دے، یہ کتنے جامع اور مختصر سے الفاظ ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے. تو یہ تو ہے پہلا سٹیپ. یعنی جب آپ جائیں تو صرف یہ کہہ کے نہ بیٹھ جائیں بہت افسوس ہے، بڑا دکھ ہوا، اس سے دوسرے کو کیا ہوگا؟ آپ کو دکھ ہوا، آپ نے تو اس کے دکھ میں اور اضافہ کر دیا. یعنی دوسرا بھی دکھی اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑا دکھی ہوں، تو کہے گا اچھا اچھا تم بھی دکھی اور میں بھی دکھی ہوں، تو بس اور دکھ منائے پھر. یہ تسلی کے الفاظ نہیں ہے صرف یہ کہنا کہ مجھے بھی بہت دکھ ہے. اس میں بھی ہم اپنے ہی آپ کو بچا کے جا رہے ہیں، پھر اپنی ہی یاد ہے وہاں بھی، اپنی ہی فکر ہے کہ میری حاضری لگ جائے، میری طرف سے ایک فرض پورا ہو جائے. اس نیت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. نیت اللہ کی رضا ہو، دوسرے کی ہمدردی ہو اور ایک فرض کی ادائیگی ہو. اور اس کے لیے صبر کی تلقین بھی، دعا بھی. اور دعا نہ صرف یہ کہ میت کے لیے، بلکہ جن پہ غم ٹوٹا ہے ان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. تو اس سے ایک حقیقی ہمدردی کی فضا پیدا ہوگی. یہ ہے وہ خوبصورت طریقہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. اب آپ وہاں پر یہ بات کہہ کے بیٹھ گئے، اب بیٹھ کر کیا کریں؟ حسب موقع کوئی بات کر سکتے ہیں، بالکل طویل خاموشی بھی اختیار نہ کریں اور بہت بڑھ چڑھ کر بھی نہ بولیں. اس مجلس اور محفل کا وقار اور ادب اور لحاظ کریں، اور اس میں غیر ضروری غیر متعلقہ باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ وہاں بیٹھ کر بھی لوگ گلے، شکوے، شکایتیں، چغلیاں، غیبتیں، تانے، مذاق، ادھر ادھر کی لغویات، ان چیزوں سے نہیں بچتے. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سوشل گیدرنگ ہے اور سب سوشلائزنگ کے لیے یہاں پر آئے ہیں. نہ گھر والوں سے کوئی ہمدردی ہے، نہ میت سے کوئی ہمدردی ہے. فکر ہے تو اپنی ہی ذات کی، اپنے کھانے پینے کی، اپنے غم دکھ کی، اور اس کا کتھارسس کرتے رہتے ہیں لوگوں سے میل ملاقات کر کے، باتیں کر کے. یہ طریقہ مسنون نہیں ہے. اور موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ نمبر ایک، میت کی خوبیوں کا تذکرہ. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات آپ کو معلوم ہے، تو اس کا ذکر کریں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو براہ راست میت کو ہوگا کہ آپ کی گواہی اس کے حق میں بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور نمبر دو، اس کی اچھی مثالوں سے آپ کو بھی یا دوسرے لوگوں کو بھی ایک اچھی مثال دیکھ کر عمل کا سبق ملے گا، جو پھر اس میت کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا. اور ذہن میں یہ سوچ غالب رہے، یعنی یہ تذکرہ بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ میرے دل میں مرنے والے کے لیے بھی ہمدردی ہے. کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے خیر خواہی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الدین و النصیحہ. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. تو آپ کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ آپ میت کے بھلے کی بات کریں جو اب اس کو وہاں فائدہ دے گی. آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کریں، اور اس میں پہلا کام یہ کہ اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف راغب کریں، اور اس کے ذریعے ایک ان ڈائریکٹ تبلیغ بھی ہوگی کہ وہ اچھا تھا، ہمیں بھی اچھا بننا ہے، نتیجہ اس سب بات کا یہ ہو. اور کیا کرنا ہے؟ نمبر دو، جن لوگوں پر غم ٹوٹا ہے ان کی ضروریات یعنی ان کے احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ معاملہ. مثلا بعض اوقات تو کوئی فوت ہو جاتا ہے، گھر والے بہت خود ہی حوصلے میں ہوتے ہیں، آپ کو اتنے حوصلے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت اچانک ہوتی ہیں یا بہت ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں. مثلا ایک گھر میں ایک باپ کی حیثیت جو ہے وہ بچوں کے لیے، یا ماں کی حیثیت بچوں کے لیے، یا اسی طرح بچوں کی حیثیت ماں باپ کے لیے. ایسی موتوں میں عموماً بہت ہی زیادہ پیتھیٹک سچویشن ہو جاتی ہے. لوگوں کو صرف جانے والے کے جانے کا ہی غم نہیں ہوتا، اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے لیے کرتا تھا اب وہ کون کرے گا. تو اسی طرح بعض لوگوں کی وفات بہت بڑے بڑے خلا پیدا کر دیتی. ایک شعر بھی ہے، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور ایسے انسان دنیا میں آتے ہیں. تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کی وفات پر مختلف چیزوں کی ضرورت ہوگی. مثلا اگر کسی خاندان کا سربراہ چلا گیا ہے تو آپ محض تسلی کے الفاظ بول کے نہیں آ سکتے، یا محض اپنے دکھ کا اظہار کر کے یا ان کی کہانیاں سن کے واپس مت آئیں. اب آپ اس بات کی فکر بھی کریں کہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی، ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس بیوہ عورت کی حفاظت کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں، یعنی کہ صرف لیے دیے گئے اور واپس آ گئے نہیں، ان کے مسائل معلوم کریں، بچوں کی دلجوئی کریں، ان کو حوصلہ دلائیں. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، ہائے بیچارہ، پہاڑ جیسا غم اس پہ ٹوٹ پڑا، یعنی ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے دوسرا نہیں بھی رو رہا تو رونا شروع کر دے. اور اس میں ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو رولانے کے قابل ہیں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ میت کے گھر میں کھانا بھجوایا جائے، یعنی جس کے گھر میں وفات ہو اس کے گھر میں کھانا بھجوانا مسنون ہے، اور یہ عموماً قریب ترین رشتے دار یا دوست یا ہمسائے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجواؤ، اس لیے کہ آج غم کی شدت میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے. یعنی آج ان کو خود اپنا ہوش نہیں، ان کے بچے کیا کھائیں گے، وہ خود کیا کھائیں گے. کیونکہ انسان جب تکلیف دہ خبر سنتا ہے سب سے پہلے اس کی بھوک جاتی ہے، اور وہی چیزیں جو ہمیں بہت عزیز اور محبوب ہوتی ہیں ایسے جذبات کی شدت میں وہی اچھی نہیں لگتی. لیکن ہمارے ہاں عموماً کیا کیا جاتا ہے، کھانا بھجوانا تو دور کی بات، خود وہاں جا کر سارا دن بیٹھ رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کھانا آئے اور ہم کھا کر جائیں، اور یہ ایک بہت بڑی رسم بن چکی ہے. اس کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ایسے کھانے کھلانے اور کھانے کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. میت کے گھر کے کھانے کو صحابہ کرام نوحے میں شمار کیا کرتے تھے، اسے ناپسند کیا کرتے تھے. اب اگر آپ ان کے گھر میں کھانا بھجوا رہے ہیں تو ایک مخصوص کھانے کا بھی ذکر ہے کہ جس کے کھانے سے غم میں کمی ہوتی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فوڈ ہمارے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی، مگر گھر والے اور خاص خاص قریبی لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی. تلبینہ جو ہے آٹے اور دودھ سے بنتا ہے، حریرہ شاید اس کو بولتے ہیں، اور اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں. پھر سرید بنا کر شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکایا جاتا اور تلبینہ اس پہ ڈالا جاتا. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے. یعنی ایسی غذا دوسرے کو کھلانا یا پلانا کہ جس سے اس کے غم میں کمی ہو. اچھا یہ غم میں کمی کیسے ہوگی؟ کیونکہ رو رو کے بعض اوقات لوگ ہلکان ہو جاتے ہیں، اور لٹرلی بیمار پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں فلاں کی تو کمر ہی لگ گئی ذرا, اتنا زیادہ اس پہ غم پڑا کہ کمر ٹوٹ گئی اس کی. زیادہ رونے سے اور زیادہ غم کرنے سے اور کچھ نہ کھانے سے ایک طرح کی بیماری ہو جاتی. اب اگر ایسا کھانا دیا جائے جس میں دودھ ہو شہد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فوری طور پر شفا کا باعث بنے گا. اور پلس یہ کہ اگر اس میں آٹا یا سوجی یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہو تو یہ چیز فائدہ دے گی. پھر یہ کہ تعزیت کتنے دن تک کرنی چاہیے. اگرچہ سوگ کی کوئی محدود مدت نہیں لیکن قریب ہوتے ہوئے 3 دن کے اندر اندر اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے. اگر فوری طور پر جانا ممکن نہ ہو, مثلا دور رہتے ہیں آپ, تو ایسی صورت میں آپ ٹیلی فون پہ پیغام بھیج سکتے ہیں, لکھ کر بھیج سکتے ہیں, اور جب کبھی ملاقات ہو اس وقت میت کا ذکر کر سکتے ہیں. لیکن قریب ہوتے ہوئے 3 دن تک تعزیت ہے, اس کے بعد وہ صفیں اور سب کچھ اٹھا دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے. اب یہ ہے کہ کیا تعزیت کے لیے میت کا گھر ہی ضروری ہے یا کہیں اور بھی تعزیت کی جا سکتی ہے. مثلا بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تعزیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ میت کے یا مرحوم کے گھر نہ جائیں. مثلا اگر کہیں اور باہر مل گئے تو وہ کہیں گے یہ کافی نہیں ہے, آپ گھر آئیے, اور گھر جانے کو لازم قرار دیتے ہیں. یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے, تعزیت کہیں بھی کی جا سکتی, مسجد میں بھی کی جا سکتی. مثلا مرد حضرات مسجد نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر باقی لوگ اس سے تعزیت کر رہے ہیں تو بس کافی ہے, ضروری نہیں کہ وہ اپنے کام کاج چھوڑ کے ان کے گھر آ کے بیٹھیں اور پھر وہاں سے کر کے واپس جائیں. اسی طرح قبرستان میں بھی ہو سکتی ہے, دفن کرنے کے لیے گئے ہیں وہیں پر ہی تعزیت کر لی جائے, ضروری نہیں کہ وہاں سے پلٹ کر پھر گھر بھی آیا جائے. گھر میں صرف قریب ترین رشتے دار ہی کافی ہیں تاکہ گھر والوں پر کم سے کم بوجھ پڑے. جی کھانا بھی 3 دن تک بھیجنا چاہیے, الا یہ کہ اگر غریب ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹھیلے والا ہے جو روز اپنے گھر میں کچھ لاتا تھا اور وہ روز کا روز کھلاتا تھا, اب وہ چلا گیا دنیا سے, تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اب بچے اگر چھوٹے ہیں یا کوئی کمانے والا نہیں, اور بیوہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہے, وہ بھی نہیں نکل سکتی کچھ کمانے کے لیے, تو ایسی صورت میں مل جل کر اگر کم از کم اتنے عرصے کے لیے راشن ڈلوا دیا جائے کہ اس عورت کی عدت اچھے طریقے سے پوری ہو جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. انہوں نے سنا ہے کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے, ایسی کوئی ممانعت نہیں, کسی کے سر میں درد ہو سکتی ہے, کوئی اس کے لیے چائے بن سکتی, وہ منع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میت والوں کو کھانا پکا کر سب کو کھلانے کی کہیں بھی گنجائش نہیں. بہت سے لوگ ایسے موقع پر قرض لیتے ہیں اور پھر آنے والے بھی باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کو نمکین بھی ملے, میٹھا بھی ملے, اور پراپر ان کی سروس بھی ان کو ملے, اور گرم گرم کھانا ملے, اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو. اس سے میت والوں پر ایک ناروا بوجھ ڈالا جاتا ہے, ایک تو ان کا شخص گیا, دوسرا ان کے اوپر مالی قرضہ یا پریشانی ڈال دی گئی, تو یہ ہمدردی نہیں, یہ تعزیت نہیں, یہ اور زیادہ اذیت کا سبب ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت میت کے چہرے کو بطور خاص ثواب کی نیت سے دیکھا جاتا ہے. عبرت کی نگاہ سے دیکھنا تو ٹھیک ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے اور وہی انسان ہے, وہی ناک نقشہ ہے, سب کچھ وہی چہرہ ہے, اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, گھل جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, میرے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے. تو اس عبرت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا تو درست ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر فرض سمجھنا اور اس کو چھوڑنا گناہ سمجھنا یہ درست نہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بلا وجہ مرد کے چہرے کو جا کر غور سے دیکھنا اور گھورنا, جس طرح زندہ مرد کے چہرے کو گھورنا منع ہے, اسی طرح مردہ کے لیے بھی منع ہے, لیکن عورتیں عورتوں کو جتنی دیر چاہیں کھڑے ہو کر دیکھ سکتی, یہ بات بھی درست نہیں ہے. ان کا کہنا یہ بعض اوقات میت کو رکھا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ آ جائیں اور چہرہ دیکھ لیں اور پھر دفنائیں گے, بعض اوقات مارچریز میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ سب میت کو اذیت دینے والی چیزیں ہیں اور لواحقین کو بھی اذیت دینے والی, کیونکہ جب تک وہ دفن نہیں ہو چکتا وہ تعزیت ختم ہی نہیں ہو پاتی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آتے جائیں, تعزیت کرتے جائیں اور پھر رخصت ہوتے جائیں. بہت جھمگٹا کرنا اور ایک ہجوم کرنا اور انہیں بہت قسم کی تکلیفیں جو ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتی, سوائے قریبی عزیز ترین رشتے داروں کی جن کو کوئی کام کرنا ہے, باقی لوگوں کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ بیوی کو شوہر کے مرنے پر اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا, یعنی اس کے مرنے کے بعد تمہارا اس سے نکاح ٹوٹ گیا اور یہ تمہارے لیے نامحرم ہو گیا، اب تم اس کا چہرہ مت دیکھو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ عورت اگر اس کے لیے نامحرم ہو گئی تو وہ اس کی وراثت میں سے حصہ کیوں لیتی؟ نامحرم کی وراثت تو نہیں ہوتی. نمبر دو، وہ اس کی عدت کیوں کرتی اگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا کسی بھی قسم کا؟ تو عدت بھی ختم. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو تم مجھ کو غسل دینا، اگر تم فوت ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا. تو بات یہ ہے کہ ایسا کہیں بھی ممانعت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے. جب ہم سنت طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل سے بہت سی باتیں سوچنے لگتے ہیں تو اس طرح کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو بہت بن سنور کر، بہت میک اپ کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بھی کپڑوں کا ایک مقابلہ ہو رہا ہو. اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ میت ہلکی ہے تو وہ بہت بخشی ہوئی ہے، اور اگر بھاری ہے تو بہت گناہگار ہے. اب یہ تو پھر پہلے ہی ویٹ لوز کر لینا چاہیے اپنا. یعنی گناہ کا اپنا ایک بوجھ ضرور ہے، لیکن جسمانی بوجھ کے کم ہونے سے گناہ کا بوجھ کم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے. یعنی تعزیت کے وقت مسنون چیز کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اصل میں اسلام اتنا خوبصورت طریقہ زندگی ہے کہ اگر واقعی اس پر ہم حقیقی معنوں میں عمل کریں تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. لیکن ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں، ان سے ذرا نکلتے ہیں تو معاشرے کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اور اس میں اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی. کوئی دن ایسا نہیں کہ میں کلاس میں آئی ہوں اور میرے ذہن میں کلثوم شاہین کا خیال نہ آیا ہو. ویسے بھی اسٹوڈینٹس پیارے ہوتے ہیں، بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جب کوئی چلا جائے تو پھر وہ اور اسپیشل ہو جاتا ہے، زیادہ یاد آتا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ میں کتنا شکر ادا کروں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے پاس چانس بھی نہیں تو میں اس وقت کی قدر کروں جو مجھے یہاں ملا ہے، بلکہ اس جگہ پر جو سیکھنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے اور جو دوسرے سے چلا گیا، اس وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے لوگ بھی سن کر اپنے وقت کی اور زندگی کی قدر کرنا سیکھیں اور اس تھوڑی سی زندگی میں کچھ نیک کام کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. دنیا کی اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں مل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو
دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے، کیوں